بیان فرمائیے گا. ہمارے یہاں بالعموم جو باتیں گھروں میں دینی اقوال کے طور پر بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹے کے عقیقے پر تین اور بیٹی کے عقیقے پر ایک بکرا کاٹا جائے گا, اور ہمارے جو سویلائزیشن ہے اسلامک, ہماری جو تہذیبی روایت ہے اس میں یہی چیز چلتی ہے, چلی آ رہی ہے. موجود دور کے اندر لوگ چونکہ غور کرتے ہیں تو اس میں بظاہر ہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن ہے, بیٹے پہ زیادہ ہے, بیٹی پہ شاید خوشی کا کم گمان ہوتا ہے. یہ عقیقہ, اس پر بکروں کی تعداد کے اندر اختلاف, یہ کیا معنویت رکھتا ہے؟
اس میں شاید کچھ غلطی ہو رہی ہے. یعنی لڑکے کی پیدائش پر دو, تین کا تو میرے علم کی حد تک کوئی بھی قائل نہیں ہے, دو اور ایک کے معاملے میں بات ہوتی رہتی ہے. اس کی ساری حقیقت سمجھ لینی چاہیے, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اولاد بڑی نعمت رہی ہے, خاص طور پر قبائلی تمدن میں تو اولاد کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل تھی. ہم قرآن مجید سے بھی یہ بات سمجھتے ہیں, عرب تمدن کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی واضح ہوتی ہے, قدیم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی حفاظت اور اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کی اولاد ہو, ان کے دائیں بائیں ان کے بیٹے کھڑے ہوں. چنانچہ قرآن مجید اس کو بڑی نعمت کے طور پر بیان کرتا ہے کہ بنینا شہودا, یعنی مال آدمی کے پاس ہے لیکن مال کی حفاظت کون کرے گا, کون بچائے گا اس کو؟ یہ موجودہ زمانے کی ریاستیں یا آپ کی پولیس, یہ فوج, یہ قانون, یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو اس زمانے میں نہیں تھی. لوگ زیادہ تر اپنی حفاظت کا اہتمام اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں خود ہی کرتے تھے. بڑی حکومتیں بھی قائم ہو جاتی تھیں تو ایسا نہیں تھا کہ اس طرح کا نظام موجود تھا جیسا آج کی ریاستوں میں آپ دیکھتے ہیں. وہاں بھی بعض اوقات لوگوں ہی پر ذمہ داری ڈالنی پڑتی تھی. ہمارے اپنے قبائلی علاقوں میں ایک لمبے عرصے تک یہی صورتحال رہی ہے, تو اس میں اولاد بڑی اہمیت رکھتی تھی, اور اولاد میں سے خاص طور پر نرینہ اولاد, یعنی آپ کے بیٹے کہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بھائی آپ کے کتنے ہیں, اگر کوئی حملہ آور ہو جائے گا آپ کی عزت پر, آپ کی آبرو پر, آپ کے مال پر, آپ کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو کون آپ کی حفاظت کرے گا, کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو یہ سبب ہے کہ جس کو اگر آپ پس منظر میں جا کر دیکھیں تو لوگوں کے اندر کچھ چیزوں کی قدر و قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کمانے کی صلاحیت چونکہ مرد کے اندر زیادہ رہی ہے, اس کا اظہار بھی کرتا ہے, تو اب بوڑھے والدین ہیں ان کو بھی کفالت کی ضرورت ہے, ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے, کون ہاتھ پاؤں مارے گا اور کما کے لائے گا؟ اسی طرح سے عورتوں کو چونکہ 10-12 بچے اگر پیدا کرنے ہیں ایک عورت کو, تو 12 سال تو آپ دیکھیے کہ حاملہ ہی کی حیثیت سے گزر گئے, مرضیہ کی حیثیت سے کتنا وقت گزرے گا, تربیت کی کتنی ضرورت ہوگی. تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آج کے زمانے کی طرح کی ملازمتیں موجود ہیں اور آج طرح کے تحفظات موجود ہیں تو وہ جا کے معاشی جدوجہد کر سکے, تو مرد ہی عام طور پر کرتے تھے. تو یہ جو ترجیح ہے انسانی ذہن کے اندر یہ حالات کے ذریعے سے قائم ہو جاتی ہے, یعنی آپ کو کیا معاملات درپیش ہیں. یہ ترجیح آپ نے دیکھا کہ ملیشیا میں لڑکیوں کے حق میں قائم ہو گئی ہوئی تھی, یعنی وہاں نوعیت بالکل الگ تھی. اب یہ کہ وہاں لڑکے زیادہ کام نہیں آتے لوگوں کے, لڑکیاں زیادہ کام آتی ہیں, زیادہ جفاکش ہیں, زیادہ محنتی ہیں, زیادہ معاملات کا خیال رکھتی ہیں, تو وہاں لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی اگر ان کے ہاں کسی بچی کی پیدائش ہوئی ہے. اس طرح مختلف علاقوں میں بھی اپنی اپنی روایات رہی ہیں. عرب تمدن چونکہ بالکل سرائی تمدن ہے, بڑی سخت مشقت کی زندگی ہے, اس میں زیادہ تر آپ کو وہ معاملات کرنے پڑتے تھے کہ جن میں مرد زیادہ کامیاب رہتے تھے, تو وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی. یہ میں نے پس منظر آپ کو بتایا, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کے تجربات احوال کیا ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسکیم بنا رکھی ہوئی ہے اس سے کیا نتائج نکلے ہیں, ان کے لحاظ سے آپ کے اندر جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں, ان کے لحاظ سے آپ کے رسوم بھی وجود میں آتے ہیں, ان کے لحاظ سے بہت سی چیزیں آپ حفاظت کے لیے بھی کرتے ہیں, اور بہت سے اہتمام ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے چلے جاتے ہیں. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اس میں عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کبھی بھی ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا تو وہ ظاہر ہے کہ زیادہ قربانی کرتے. قربانی تو اپنی ذات میں ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے, یعنی آپ کیا کرتے ہیں بچہ پیدا ہو تو عربوں کے ہاں یہ معلوم ہوتا ہے ان کی تاریخ کو پڑھنے سے کہ بال مونڈ دیے ہیں, اور پھر بال مونڈے ہیں تو ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی ہے, اسی طرح سے اس موقع پر قربانی کی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ بچے اور بچی کے درمیان عرب تمدن میں فرق بھی کیا جاتا تھا. اس پس منظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا, اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو عقیقہ ہے, اس کو عقیقہ کہا جاتا تھا, یہ جو عقیقہ ہے اس کے بارے میں اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی تھی اس کو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر آگے جاری کر دیا, لیکن یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ کیا عربوں کی ایک روایت ہے یا یہ کوئی دین ابراہیمی کی چیز ہے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جاری رکھیں، کیونکہ اس میں ایک دینی عمل شامل ہو گیا تھا، وہ قربانی کرنا ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ حدیث پہ موجود ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ عقیقہ وغیرہ تو پسند نہیں کرتا، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ حضور کے.
اچھا،
میں اس کو تو پسند نہیں کرتا، البتہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں اولاد ہوئی ہے اور تم قربانی کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو. تو گویا قربانی کی آپ نے اجازت بھی دی بلکہ اسے پسند بھی کیا، اس لیے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی خوشی کی بات ہوئی، آپ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، آپ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں روزے رکھوں گا، جیسے خود حضور نے ایک موقع کے اوپر روزہ رکھا ہوا تھا تو لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، تو گویا آپ نے اس موقع پر بھی اللہ کی شکر گزاری کے لیے روزہ رکھنا، عبادات جو ہیں وہ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ ادا کی جائیں، یہ عام دینی روایت ہے. تو اس موقع پر بھی قربانی چونکہ ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، تو حضور نے اس کے اوپر یہ تبصرہ فرما دیا. اب عربوں کی جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے لحاظ سے عام طور پر صحابہ بھی کر رہے تھے، تو جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو اس میں کوئی مزید مداخلت کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ نے دو کس کے لیے کرنے ہیں اور ایک کس کے لیے کرنا ہے. البتہ آپ معطا کی روایت پڑھیں تو وہاں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ سیدنا حسن سیدنا حسین کے معاملے میں ایک ایک دمبا ذبح کیا گیا، دمبا کہیے یا جو بھی جانور ذبح کیا گیا. تو اس سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ نے کسی قانون کی صورت دی ہے، چونکہ عربوں کی یہ روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی، زیادہ لوگ یہی کرتے تھے. احناف میں بھی امام ابو حنیفہ کے بعد ان کا تو نقطہ نظر وہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، صاحبین نے پھر دوسرے نقطہ نظر کو اختیار کر لیا اور ان روایتوں کو ترجیح دی. روایتوں کی نوعیت طے کرنے کے معاملے میں ایک زاویہ یہ ہے کہ ان کو قدیم عرب روایت کے لحاظ سے دیکھا جائے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبصرے کی بنیاد پر سمجھا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ ان کو اصل قرار دیا جائے. اس کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے. میں نے اپنی کتاب میزان میں یہ واضح کر دیا ہے، محض قربانی ہے، قربانی آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے، شکر گزاری کے لیے بیٹے کے پیدا ہونے پر، بیٹی کی پیدا ہونے پر قربانی کرنا یہ بالکل ہی ایک محمود عمل ہے، اور اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے. اس میں دین نے کوئی ایسی چیز نہیں قائم کی کہ دو ہونے چاہیے یا چار ہونے چاہیے. دو وغیرہ کی جو روایات ہیں وہ عرب تمدن کی یادگار ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق